مومن برکت کا مہینہ پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ رمضان مبارک رمضان مبارک.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال الحکیم فی قرآنہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. درود بھیجے محمد والے محمد. سب سے پہلے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ 10 منٹ یا 12 منٹ جو لیٹ ہوئے. یہاں پہ جو قریب مدرسہ ہے وہاں پہ اس کا وزٹ کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے. اذان گرامی، کل ہم نے چند مطالب ولایت سے متعلق عرض کیے تھے اور عرض کیا تھا کہ ولایت ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اسلام کا رکن رکین ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اللہ نے اس موضوع کو بہت اہمیت دی ہے، اللہ کے رسول نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، ہمارے آئمہ اطہار علیہ السلام نے اس موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور وہ موضوع ولایت ہے. عرض کیا تھا کہ موضوع ولایت فقط ایک ایسا مفہوم نہیں ہے کہ جس کو ہم سنائیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں. موضوع ولایت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے، ہماری سیاسی، سماجی، انفرادی، اجتماعی تمام کے تمام ابعاد اور تمام کے تمام پہلوؤں سے متعلق یہ موضوع ہے. اور اذان گرامی، اگر دین سے ولایت کو نکال لیا جائے تو دین میں کچھ نہیں بچے گا، اگر اسلام سے ولایت کو نکال لیا جائے تو اسلام بے روح ہو جائے گا. اور یہی وہ موضوع ہے کہ جس کے لیے تمام آئمہ علیہ السلام نے جدوجہد کی ہے. حضرت محترم، کل چند مطالب جو میں نے عرض کیے تھے، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ولایت کا جو موضوع ہے، آیا وہ 1400 سال پہلے کا موضوع ہے یا آج کے زمانے میں بھی اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہے. جب ہم بات کرتے ہیں غدیر کی، تو غدیر میں جو اعلان ہوا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، تو یہ اعلان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی، یا امام کی حاکمیت کا اعلان تھا. کون سی حاکمیت؟ سیاسی حاکمیت. اذان گرامی، علی کے بہت سارے، یعنی مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے پہلو ہیں. علی اپنے اندر بہت سے فضائل سموئے ہوئے ہیں، اللہ کے مظاہر جلال و جمال کے حامل ہیں علی ابن ابی طالب. لیکن غدیر میں اذان گرامی جس چیز کا اعلان ہوا تھا وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیاسی ولایت تھی، حکومت اور حاکمیت سے اس کا تعلق تھا. یہ جو کہا گیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یعنی میں جس کا حاکم ہوں میرے بعد علی ابن ابی طالب اس کے حاکم ہوں گے، یہ اعلان غدیر کے دن کیا گیا. اور زانی گرامی، یہیں سے وفات رسول کے بعد اختلاف پیدا ہوا اور مسلمانوں کی اکثریت نے اس نظام غدیر کو ماننے سے انکار کر دیا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیاسی حاکمیت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور بہرحال جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. فضائل گرامی، ہمارا جو اختلاف دیگر مذاہب سے ہے امامت کے مسئلے میں اور ولایت کے مسئلے میں، وہ یہی ہے کہ ہم ظاہری طور پر بھی ولایت کی حاکمیت کے قائل ہیں اور باطنی طور پر بھی ولایت و امامت کی حاکمیت کے قائل ہیں۔ ہم فقط اس کے قائل نہیں ہیں کہ امام باطنی لحاظ سے حاکمیت رکھتا ہے، ظاہری لحاظ سے کوئی بھی حاکم ہو سکتا ہے، نہیں۔ ہمارا ایک مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام معصوم موجود ہو تو پھر دنیا کے کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے، وہ حاکم بنے۔ حاکم بننے کا حق اللہ نے صرف اور صرف یا نبی کو دیا ہے یا امام کو دیا ہے، کسی اور کو یہ حق نہیں دیا ہے۔ ہاں، غیبت کبریٰ کے اندر یہ حق امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین کے ذمے لگایا گیا ہے، لہذا غیبت کبریٰ کے اندر اذان گرامی غدیر کا نظام ناکام نہیں ہوا، غدیر کا نظام اذان گرامی ناکارا نہیں ہوا، بلکہ غیبت کبریٰ میں آئمہ اطہار علیہ السلام نے غدیر کے اس سیاسی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے مجتہدین، عظام، مراجع کرام اور انہی فقہا میں سے جو بھی رہبریت کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ذمے اس رہبری کے نظام کو حوالے کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیبت کبریٰ کے اندر شیعان حیدر کرار کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ ہمارا سیاسی نظام وہی نظام ہے جو علی ابن ابی طالب کا نظام تھا، اور آج کے زمانے میں وہ سیاسی نظام ولایت فقیہ کے عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اذان گرامی، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں، تیمم کے ذریعے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں، لیٹ کر بھی اگر صحیح معنوں میں نماز نہ پڑھ سکے تو اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں، اشاروں سے نماز نہ پڑھ سکیں تو ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مختلف مراتب ہیں، اگر اعلیٰ اور بلند درجہ حاصل نہ ہو تو ہم اس سے نچلے درجے پہ آ جاتے ہیں، اگر وہ بھی حاصل نہ ہو تو اس سے نچلے درجے پہ آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تمام کے تمام درجات کو چھوڑ کے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے، چاہے وضو کے ذریعے سے، چاہے تیمم کے ذریعے سے نماز پڑھنی ہے، چاہے قیام کی حالت میں، چاہے قعود کی حالت میں، چاہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا انسان لیٹ کے نماز پڑھے گا، انسان کے اوپر سے نماز ساقط نہیں ہوگی۔ تو اذان گرامی، غدیر کا نظام بھی اسی طرح سے ہے، اسلام کا سیاسی نظام جو امام معصوم کے ہاتھوں نافذ ہونا تھا، اگر وہ اس کا نفاذ آج کے زمانے میں مشکل ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی اگر امام پردہ غیب میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام یا رہا نہیں یا قابل عمل نہیں ہے، نہیں، قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہویں امام کو مصلحت کے تحت پردہ غیب میں اللہ تعالیٰ لے کر گیا، لیکن ایک نظام دے کر گیا جسے ہم کہتے ہیں نظام ولایت فقیہ۔ جس طرح سے پانی نہ ہو تو ہم تیمم کرتے ہیں، اس الہی اور سیاسی نظام میں اگر امام معصوم پردہ غیب میں چلا جائے تو وہ اسی طرح سے جیسے وضو کے لیے پانی ہونا، اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو ہم تیمم کرتے ہیں، اگر امام معصوم پردہ غیب میں چلا جائے تو ان کی جگہ پر نائبین تیمم کے طور پر اس نظام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والی محمد پر۔ لہذا اگر آج ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی شیعوں کا سیاسی نظام کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لبرل ڈیموکریسی ہمارا نظام ہے، ہمارا سیاسی نظام لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے، سوشلزم نہیں ہے، کمیونزم نہیں ہے، لبرلزم نہیں ہے، ہمارا سیاسی نظام نظام غدیر ہے، جس کا اعلان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. اور الحمدللہ آج انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد اذان گرامی یہ نظام بڑی اپنے بھرپور طاقت کے ساتھ, اپنی پوری انرجی کے ساتھ اور اپنی کمپلیٹ شکل کے ساتھ آج ہمارے سامنے آیا ہے. ولایت فقیہ ایک ایسا موضوع نہیں ہے اذان گرامی کہ جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر آج کے زمانے میں اس نظریے کو ایجاد کیا ہے. نہیں, یہ ایسا نظریہ نہیں ہے, بلکہ غیبت امام کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس کی بنیاد امام خمینی نے نہیں رکھی ہے, خود آئمہ اطہار علیہ السلام نے رکھی ہے. جب یہ کہا کہ اما حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم, کہ دیکھو جب حوادث تمہارے اوپر حملہ کریں, حادثات رونما ہوں, حوادث روزگار پیش آئیں, تو پھر تم کن سے رجوع کرنا؟ ان لوگوں سے رجوع کرنا کہ جو ہماری احادیث کا علم رکھتے ہیں, حدیث سے حلال و حرام کے مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں, ان کے پیچھے چلنا. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, بس یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا اذان گرامی ٹائم بہت شارٹ ہے, آئمہ اطہار علیہ السلام نے خود ہی اس نظام کو بیان کر دیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ خود آئمہ کا جو وکلا کا سلسلہ تھا, امام اگر کوفے میں ہیں تو مصر میں اپنا ایک والی بنا کر بھیجتے ہیں یا وکیل بنا کر بھیجتے ہیں. یہ وکلا کیا کام کرتے تھے؟ یہ وکلا آئمہ کا سسٹم چلاتے تھے, لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے, جہاں خمس و زکوٰۃ اکٹھا کرتے تھے وہاں آئمہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے, لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے, سیاسی لحاظ سے بھی, اجتماعی لحاظ سے بھی, سماجی لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے ان کو گائیڈ کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. لہٰذا اذان گرامی معصوم غیر معصوم کا تعین کرتا ہے, تقرر کرتا ہے, تاکہ امت کی رہبری کا سلسلہ جاری و ساری رہے. آئمہ خود بعض مجتہدین کو کہتے تھے کہ تم لوگ فتویٰ دو, تم نے جو کچھ ہم سے سیکھا ہے دوسروں کو سکھاؤ, دوسروں کی رہنمائی کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری امت یتیم ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے شیعہ بغیر رہبر کے اور بغیر رہنما کے ہوں. لہذا آئمہ اطہار علیہ السلام دور دراز کے علاقوں میں اپنے وکلا کو بھیجا کرتے تھے, اپنے والیوں کو, یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حکومت تھی تو مختلف علاقوں میں والی بنا کر بھیجتے تھے, وہ نمائندے بھی تھے, وہ وکیل بھی تھے, وہ خمس و زکوٰۃ بھی اکٹھی کرتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو اذان گرامی آپ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ برداشت نہیں تھا کہ علی کوفہ میں ہوں اور مصر میں یا مدائن میں علی کی طرف سے کوئی نمائندہ مقرر نہ ہو, کوئی وکیل مقرر نہ ہو, کوئی رہنما مقرر نہ ہو جو وہاں مصر کے یا مدائن کے لوگوں کی رہنمائی کرے. امام موجود ہے کوفے کے اندر, امام معصوم موجود ہیں, لیکن ایک سسٹم بنایا رہنمائی کا. تو آپ سوچیں کہ امام معصوم اپنے ہوتے ہوئے غیر معصومین کو, مجتہدین کو, فقہا کو, خود مالک اشتر کون تھے اذان گرامی؟ مالک اشتر ایک بہت بڑے فقیہ تھے, ایسا نہیں تھا کہ مالک اشتر فقط تلوار چلانے والے ایک جنگجو تھے, ایک فقیہ تھے. اذان گرامی آئمہ نے اپنے ان فقہا کو, جن کی خود شاگرد, جن کو خود شاگرد بنائے, جن کی خود تربیت کی, ان کو والی بنا کر بھیجتے تھے اگر حکومت ان کے پاس ہے, یا وکیل بنا کر بھیجتے تھے تاکہ امت ان سے رہنمائی لے سکے. تو آپ سوچیں کہ اذان گرامی غیبت کبریٰ کے لیے آئمہ نے کوئی نظام نہیں دیا ہوگا کیا؟ آئمہ نے شیعوں کو آزاد چھوڑ دیا ہوگا؟ ہم جو امامت کے دعوے دار ہیں, ہم جو ولایت کے دعوے دار ہیں, ہم کہتے ہیں کہ امت اسلامی, جس میں اختلاف ہو گیا بعد میں, امت اسلامی کا کوئی امام نہیں ہے, لیکن مکتب تشیعوں میں امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہمارے ہاں امامت اور رہبری کا تسلسل منقطع نہیں ہوا بلکہ متصل ہے, اور یہ کب تک متصل رہے گا؟ تا قیام قیامت امامت و ولایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. لہذا اذان گرامی ہم لوگ کبھی بغیر لیڈر کے, ہمارا مکتب اور مکتب کے ماننے والے بغیر لیڈرشپ کے نہیں رہے. لیکن سوال ہے غیبت کبریٰ کے اندر کہ کیا آئمہ اطہار علیہ السلام نے غیبت کبریٰ کے اندر کسی رہنمائی اور رہبری کا سلسلہ نہیں رکھا تھا, کوئی نظام نہیں رکھا تھا؟ تو اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں اذان گرامی, تو ہم نے اپنے مکتب کو ہی نہیں سمجھا. ہمارا مکتب تو وہ مکتب ہے کہ جس میں رہبری کا سلسلہ متصل ہے, کبھی منقطع نہیں ہوا, یہی ہمارا افتخار ہے. تو وہ سلسلہ کون سا ہے اذان گرامی؟ یہی جو آئمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا علی ہوا فللعوام ان یقلدوا, کہ ہمارے فقہا میں سے, ہمارے مجتہدین میں سے جو بھی اپنے نفس کی طہارت کا خیال رکھنے والے ہوں, تہذیب نفس کرنے والے ہوں, دنیا سے دوری اختیار کرنے والے ہوں, پس عوام کو چاہیے کہ ان کی پیروی کریں, ان کی تقلید کریں, ان کی رہنمائی اور رہبری کو قبول کریں. یہ ہے ولایت فقیہ کا نظام. اگر 100 مجتہدین ہیں اذان گرامی, ان 100 مجتہدین میں سے کوئی ایک شخص رہبر اور رہنما کے طور پہ ہوگا, مجلس خبرگان جو ایران میں موجود ہے اذان گرامی, اس کا کام ہی یہی ہے کہ اگر 100, 150, 200 مجتہدین موجود ہیں, ان میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ وہ رہبر کے طور پر سامنے آئے اور امت اس کی رہبری کو قبول کرے. جیسے کہ ایک زمانے میں 3 امام موجود تھے, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے, امام حسن علیہ السلام موجود تھے, امام حسین موجود تھے, بیک وقت 3 امام موجود تھے, لیکن بالفعل 1 امام کے پاس قیادت تھی. یعنی اگر امام حسن, امام حسین اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, ان میں سے لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی؟ 1 امام کے پاس موجود ہوگی. اور جب علی علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لیڈرشپ کس کے پاس آتی ہے؟ بالفعل امامت آتی ہے امام حسن مجتبیٰ کے پاس, چاہے امام سجاد موجود ہوں. تو ذہن گرامی, یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ لیڈرشپ کا سلسلہ ہمارے مکتب کے اندر جاری و ساری ہے, جسے ہم کہتے ہیں نظام امامت و ولایت. اور اسی سے ہمیں جو اصطلاح استعمال کی گئی ولایت فقیہ کی, وہ بھی یہی ہے. ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی ولایت, فقیہ کی سرپرستی. غیبت کبریٰ کے اندر فقیہ کی سرپرستی کو, فقیہ کی حاکمیت کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور آج لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایران کے اندر یہ کون سا نیا نظام ہے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. لوگوں کو جمہوریت سمجھ میں آتی ہے, ڈیموکریسی سمجھ میں آتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نظام سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایران میں جب ولایت فقیہ کا نظام آیا تو لوگ حیران پریشان ہو گئے. اور پھر جب آہستہ آہستہ اس نظام ولایت فقیہ کی برکات کو لوگوں نے دیکھا, تو ذہن گرامی آہستہ آہستہ دنیا قائل ہوتی چلی گئی کہ اگر کوئی مکتب اس جدید زمانے میں اور عالمی استکبار کے بنائے ہوئے اس سیاسی نظام کے مد مقابل کوئی نظام اگر کھڑا ہو سکتا ہے, تو وہ نظام ولایت فقیہ ہے جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے. اس سے زیادہ میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا, یہ خود ایک طویل ٹاپک ہے اور انشاءاللہ آپ نے اس موضوع پہ ضرور لیکچر سنے ہوں گے. میرا موضوع تھا ولایت اور ہماری ذمہ داریاں. میں ذمہ داریوں کے عنوان سے بات کروں گا جتنا ٹائم اس وقت میرے پاس موجود ہے. اذان محترم, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ایک امام کا فرمان ہے جس میں وظائف متقابل بیان کیے گئے ہیں, یعنی امام کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں. امام, خلاصہ یہ کہ امام کی ذمہ داری ہدایت دینا ہے, امت کی ہدایت کا ذمہ امام کا ہے, اور امت کی جو ذمہ داری امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی, اس میں سے پہلی ذمہ داری ہے فالوفاء بالبیعہ. امت کو چاہیے کہ وہ اپنے امام سے جو بیعت کی ہے اس سے وفاداری کرے. یہ سب سے پہلی ڈیوٹی ہے ہماری اور آپ کی کہ اپنے امام سے کی ہوئی بیعت کی اور کیے ہوئے عہد کی پاسداری کریں, امام سے وفاداری کریں. حضرت گرامی آپ دیکھیں کہ آئمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ کس قدر بے وفائی کی گئی, اور حتیٰ وہ لوگ کہ جنہوں نے علی سے بیعت کی تھی, بعد میں جب مشکل وقت پڑا, جب دنیا آڑے آئی, تو علی سے بیعت توڑ کے چلے گئے, دوسرے کیمپ میں چلے گئے. امام حسن مصطفیٰ اسی طرح سے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے. حضرات گرامی لوگ جو امام کے فضائل کے بھی قائل تھے, امام کی منزلت کے بھی قائل تھے, لیکن مشکل حالات میں امام کے ساتھ وفا نہیں کر سکے. لہذا ایک ذمہ داری جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اور آپ کی بیان فرمائی ہے وہ ہے جب بیعت کر لی اپنے امام سے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, وفاداری دکھانی. دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی, والاجابہ حین ادعوکم, جب امام تمہیں پکارے تو تمہیں لبیک کہنی ہے. حضرات گرامی یہ جو صدائے حل من کربلا کے اندر بلند ہوئی تھی اس کی اجابت آج بھی ضروری ہے. حسین کی صدائے حل من ایک مطلق صدائے حل من تھی, حضرات گرامی صدائے استغاثہ مطلق تھی, تا قیام قیامت آنے والی شیعہ نسلوں کو حسین یہ فرما رہے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے کہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرے. لبیک کہنا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور تیسری چیز حضرت گرامی جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, وَالطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ, اور تیسری ذمہ داری جو امت کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ جب امام کوئی حکم دے تو امام کی صدا کے اوپر سر تسلیم خم کرو. امام کی مطلقاً اطاعت کرنا امت کی ذمہ داری ہے. اور میں یوں کہوں اذان گرامی کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی تین دردوں نے بالآخر رنج دیا, اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص وہ امام تھے کہ جو امت کی بے وفائی سے انتہائی رنجیدہ رہے. امام امت کی عدم اطاعت سے انتہائی رنجیدہ تھے, اور نہج البلاغہ اس کی گواہی ہے. اذان محترم یاد رکھے گا اس بات کو, اللہ نے 124,000 انبیاء بھیجے تاکہ وہ عدالت کے نظام کو قائم کریں, عدل کے نظام کو قائم کریں. میرا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتا تھا کہ رسول کی وفات کے بعد عدالت کے نظام کو قائم کریں, لیکن کون سی چیز تھی کہ جو حائل تھی اور امام کے اس نظام عدل کو قائم ہونے سے روکتی تھی؟ کون سی چیز تھی اذان گرامی؟ عدل کا نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ عوام نہ چاہے, جب تک کہ امت نہ چاہے. لہذا اذان گرامی آپ دیکھیں قرآن مجید میں آیت ہے اسی حوالے سے کہ درود بھیجے محمد والے محمد پر, قرآن کی آیت ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, ہم نے انبیاء کو نشانیاں دے کر بھیجا, کتابیں دے کر بھیجا. کیوں کتابیں دے کر بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں کو عدل و قسط کے لیے کھڑا کر سکے, عدل کے قیام کے لیے کھڑا کر سکے. کھڑا کون ہوگا؟ عوام کھڑی ہوگی. عوام کھڑی ہوگی, عوام قیام کرے گی, عوام مدد کرے گی, تو معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو سکتا ہے. لیکن اگر عوام نہ چاہے تو کبھی بھی عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا. بھائی موسیٰ کیوں نہ آ جائیں, عیسیٰ کیوں نہ آ جائیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر عوام ساتھ نہ دے تو رسول اللہ بھی کچھ نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں نظام نافذ ہونا ہے, کب نافذ ہوگا؟ جب عوام چاہے گی، جب عوام ہی اس عدل کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے، جب عوام عدل و انصاف کی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا اذان گرامی۔ عدل و انصاف کا نظام اس وقت قائم ہوگا کہ جب عوام چاہے گی۔ یہی وجہ ہے اذان گرامی، میرا مولا علی صحراؤں میں کنویں میں سر دے کے گریہ فرمایا کرتے تھے، شکوہ کیا کرتے تھے امت کی بے وفائی کا، کیوں؟ امت ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ علی کیا چاہتے ہیں؟ علی اس امت کو ہدایت بھی دینا چاہتے ہیں، نجات بھی دینا چاہتے ہیں۔ علی اس امت میں نظام عدل کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی حکومت میں نظام عدل کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ کون سا نظام عدل؟ ایسا نظام عدل کہ جس میں سب کے ساتھ، سب کے ساتھ، چاہے وہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ لیکن افسوس، اس وقت لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اذان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ درود بھیجے رسول اللہ کے ساتھ، مولا علی، مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اذان گرامی، آپ دیکھیں کہ حتیٰ رسول خدا کا اگر لوگوں نے ساتھ نہ دیا جنگ احد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوتے ہیں، وہ جنگ مسلمان ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عامۃ المسلمین نے رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول اللہ کا ساتھ نہ دیا۔ ایک بہت اہم فیکٹر جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں نظام ولایت کے اندر، وہ ہے لوگوں کا ساتھ دینا۔ اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک لوگوں نے امام خمینی کا ساتھ نہیں دیا، ایران میں بھی انقلاب نہیں آیا۔ لیکن جب لوگوں نے ساتھ دیا اور مرجعیت اور رہبریت بھی امام خمینی جیسی ہو، تو پھر ایران کے سرزمین پر انقلاب آ گیا۔ حضان محترم، عوام کا نقش اور عوام کا کردار بہت اہم ہے۔ آج پاکستان کی سرزمین پر حضان گرامی، ہم جو نظام امامت و ولایت کے ماننے والے ہیں، آج ہمیں اپنے نقش کو اور اپنے رول کو سمجھنا چاہیے۔ آج دنیا کی استکباری طاقتیں اور عالم کفر اور عالم شرک کس طرح سے آپ کے ووٹوں کے ذریعے سے اپنے نظام استکباری کو مسلط کرتا ہے، لیکن ہم اذان گرامی اپنے نظام سیاسی کے لیے، اپنے نظام الہی کے لیے، اپنے مکتب کے لیے اپنے وجود اور اپنی طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ ملک کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اس ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے اذان گرامی ہم اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی معاشرے کے اندر تبدیلی لانا یا امام زمانہ کا کام ہے، معجزے کے ذریعے سے بلائیں گے، یا پھر مولانا حضرات کا کام ہے، مولانا صاحب کام کریں۔ جب بھی کوئی کلنگ شروع ہوتی ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کراچی کے اندر خدا نہ خواستہ اگر کلنگ شروع ہو جائے، کہیں اور کلنگ ہو جائے، فوراً سے لوگ علماء کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ علماء کہاں ہیں؟ علماء کیا کر رہے ہیں؟ بھائی علماء کیا کریں؟ اگر آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں تو ایک عالم دین کیا کرے گا؟ کتنا ہی بڑا رہنما کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا قائد کیوں نہ ہو، کتنا ہی مجاہد عالم دین کیوں نہ ہو، اگر امت ساتھ نہ دے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جب پکارا جائے تو آپ گھروں میں بیٹھے رہو، آپ کو جب کہا جائے کہ بھائی روڈ پہ نکلو تو آپ کو گرمی لگنے لگے، آپ کو سردی لگنے لگے، آپ کو، آپ حالات سے صحیح معنوں میں آشنا نہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن آپ کے خلاف کیا سازش کر رہا ہے۔ خوبزانی گرامی بہت اہم ہے۔ اگر ہم نظام ولایت کے ماننے والے ہیں، ہمیں اویئر ہونا چاہیے، ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، ہمیں زمانہ شناس ہونا چاہیے، ہمیں دشمن شناس ہونا چاہیے، ہمیں راہبر شناس ہونا چاہیے۔ ہم تمام چیزوں سے کٹ کے اپنی زندگی میں مگن ہیں، خوب مکتب اہل بیت کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اذان گرامی، نظام ولایت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت گرامی، آج پاکستان کی سرزمین پر آپ دیکھیں کس قدر ہمارے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے. خوب ہم اویئر کیوں نہیں ہیں، ہم آگاہ کیوں نہیں ہیں، اپنے حقوق سے آگاہ نہیں ہیں. جو حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں. آج گلگت و بلتستان کے اندر اور پاراچنار جو ہماری اکثریتی آبادی ہے، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی انتظامیہ مل کر شیعہ زمینوں کے اوپر قبضے کر رہی ہے. خوب ہمیں یہ بات پتہ ہے، ہمیں اس کی معلومات ہیں. ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ گلگت بلتستان اور پاراچنار جو اکثریتی شیعہ آبادی کا علاقہ ہے وہاں پر کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ اچھا اگر وہاں پہ زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، اگر وہاں ان کے حقوق، آئینی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو میں جو کراچی میں رہتا ہوں، میں جو پنجاب کے کسی شہر میں رہتا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہم سمجھتے کوئی ذمہ داری نہیں. اچھا ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا، ایک مہینے کے اندر 4 ہائی کورٹ کے وکیلوں کو شہید کیا گیا، 2 پروفیسرز کو شہید کیا گیا. ایک دن کے اندر 4 افراد شہید ہوتے ہیں اور ایک مہینے میں 6 افراد شہید ہوتے ہیں، پروفیشنل شہید ہوتے ہیں. خوب یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے یا تو ہمیں خبریں نہیں ہوں گی، یا اگر خبر مل جائے تو ہم سوائے افسوس کے 2 جملوں کے اور کچھ نہیں کریں گے. کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والی کلنگ کے حوالے سے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ حضرت گرامی، پر اس وقت پنجاب حکومت جو عزاداری سید الشہداء کے خلاف ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، شیعوں کے خلاف ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے اور خود عزاداری کو محدود کر رہی ہے، کیا ہمیں یہ بات پتہ ہے؟ آج پنجاب میں حضرت گرامی ایک ذاکر ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں نہیں جا سکتا، پابندی ہے اس کے اوپر. ایک صوبے کا ذاکر دوسرے صوبے میں نہیں آ سکتا. مثلا سندھ کا ذاکر اگر پنجاب جانا چاہے تو اسے این او سی لینی پڑے گی، پابندی ہے اس کے پاس، اس کے اوپر. وہ مجلس پڑھنے کے لیے وہاں نہیں جا سکتا، محفل اور میلاد کے لیے وہاں پر نہیں جا سکتا. ہزاروں ایف آئی آر اس وقت بانیان مجالس کے اوپر کاٹی گئی ہیں. کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ 15 منٹ مجلس کیوں لیٹ ہوئی، آدھے گھنٹے مجلس کیوں لیٹ ہوئی، ایف آئی آر کاٹ. عجیب بات، آپ کے سینکڑوں بانیان مجالس، آپ کے ایکٹیوسٹ جو وہاں پہ شیعوں کی خدمت میں مشغول ہیں، بہت سے تنظیموں کے مسئولین، ان کو شیڈول 4 میں ڈالا گیا. شیڈول 4 کا معنی کیا ہے؟ شیڈول 4 کا معنی یہ کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، آپ ضلع سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ جب بھی ضلع سے باہر نکلیں گے انتظامیہ کو خبر کریں. آپ نہ کسی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ کسی محفل میں شریک ہو سکتے ہیں، کسی اجتماع میں شریک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر شیڈول 4 آپ کے اوپر عائد ہو چکا ہے. بھائی شیڈول 4 کیوں ڈالا گیا آپ کے اوپر؟ آپ کوئی دہشت گرد ہو؟ آپ نے کسی کا قتل کیا ہے؟ آپ ناامنی پھیلا رہے ہو ملک کے اندر؟ کچھ نہیں. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی انجمنوں کے اندر، تنظیموں کے اندر ایکٹیو ہیں بس. بھائی نیشنل ایکشن پلان یہ دہشت گردوں کے لیے بنا تھا یا پرام شیعہ شہریوں کے لیے بنا تھا؟ پوچھا جائے پنجاب حکومت سے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا. فرزانہ گرامی اس سال یہ اور پابندیاں لے کر آ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار بڑی پرامن قوم، یا تو ان کو حالات کا ہی نہیں پتا، یا حالات کا پتا ہو تو شیعہ کوئی ایکشن لینے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، پنجاب حکومت کے لیے کوئی تھریٹ نہیں، وفاقی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے شیعوں کے اوپر کتنا بھی ظلم ہو جائے. پارا چنار میں حضرت گرامی 3 شعبان کو آپ دیکھیں کہ ہمارے مقدس کاظمی صاحب ایک بہت بڑے نعت خواں بھی ہیں اور بہت بڑے منقبت خواں بھی ہیں اور گدی نشین بھی ہیں، وہ پارا چنار جا رہے تھے. کیوں جا رہے تھے؟ نعت خوانی کے لیے، منقبت پڑھنے کے لیے. ان کو پارا چنار کے بارڈر پہ روکا جاتا ہے، دیگر علماء کو روکا جاتا ہے. اس کے احتجاج میں ہمارے پارا چنار کے لوگ جو میزبان تھے وہ وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں پارا چنار کے باہر. ایف سی چاروں طرف سے گھیرتی ہے اور ان پر امن اور نہتے دھرنا دینے والے شیان حیدر کرار کو گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں. تین افراد موقع پر شہید ہوتے ہیں، سروں میں گولی ماری جاتی ہے. 60 کے قریب افراد کو گرفتار کرتے ہیں اور درجنوں افراد زخمی ہوتے ہیں. ابھی بھی بنو جیل میں ہمارے کچھ علماء ان سے مل کے آئے ہیں، ہمارے شیعوں سے، بنو جیل میں. کس وجہ سے؟ اس لیے کیا آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن کر رہے تھے. آپ کا قصور یہ ہے، باہر سے کوئی شخص نہیں آ سکتا جشن پڑھنے کے لیے. عجیب بات ہے اذان گرامی. تو اذان گرامی، ہم جو ولایت کے ماننے والے ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہونا چاہیے. علامہ راجہ ناصر صاحب جو اس ملت اور اس مکتب کے مجاہد عالم دین ہیں، آج 33 دن ہو گئے، 33 days ہو گئے بھوک ہڑتال کر کے نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عالم دین 33 روز سے بھوکا ہے. ماہ مبارک رمضان آ گیا، خوب ہماری عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ کیوں بھوکا بیٹھا ہوا؟ وہ آپ کے حقوق کے لیے نکلا، وہ مکتب تشیعوں کے حق کے دفاع کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ماہ مبارک رمضان میں بھی وہ شخص صرف لکوڈ سے گزارا کرتا ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب ان کی صحت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آخر کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ ہماری عوام کیوں نہیں سوچتی؟ ہماری عوام کیوں نہیں احساس کرتی پارا چنار کے شیعوں کا، ڈیر اسماعیل خان کے شیعوں کا، گلگت و بلتستان کے شیعوں کا؟ ہماری قوم کیوں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں خالی کراچی کی عوام سے نہیں کہتا، جانے کے میرا خطاب سب سے ہے، پورے پاکستان کی شیعہ عوام سے. کیوں یہ پاکستان جسے آپ نے بنایا تھا، کیوں آج آپ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم بھی قبول کر لیتے ہیں اس بات کو. کیوں اسٹیبلشمنٹ کا رویہ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے دوسرے درجے کے شہریوں؟ پاکستان میں شیعان حیدر کرار دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی پہلے درجے کا شہری ہو سکتا ہے تو اس میں سر فہرست شیعان حیدر کرار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کوئی اور نہیں تھے، شیعہ اسناشری تھے. راجہ صاحب محمود آباد جس کی دولت سے یہ پاکستان بنا ہے، وہ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے تھے. اور سینکڑوں اور درجنوں قائدین اور اس زمانے کے فعال افراد جنہوں نے قربانیاں دی اس ملک کے بننے میں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے، شیعان حیدر کرار نے قربانیاں دی. کیوں ہمیں ایران اور سعودی عرب کی پروکسی وار کا حصہ بنا کر اور ہم پر یہ سازش ٹھونس کر ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ کہ ہم نے پاکستان میں ہتھیار نہیں اٹھایا، ہم نے فوج کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھایا، ہم نے اسٹیٹ کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھایا، یہ ہمارا قصور ہے. حضرت محترم، یہی سب سے بڑا قصور ہے. آج آپ دیکھ لو، تکفیری جماعتیں پاکستان کے اندر دندناتی پھرتی ہیں، اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو انجام دیتی ہیں. تو نیشنل ایکشن پلان ان کے خلاف عمل نہیں کرتا. نیشنل ایکشن پلان کس کے خلاف عمل کرتا ہے؟ پرام شیعان پاکستان کے خلاف، پرام اہل سنت جو درود السلام کے قائل ہیں ان کے خلاف نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن کل عدم جماعتوں کے سربراہان پاکستان کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اذان محترم، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، یاد رکھے گا اس بات کو، عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات ہے، پاکستان کے اندر شیعان حیدر کرار کوئی کم تعداد میں نہیں ہے، آپ اقلیت نہیں ہو، آپ 5 کروڑ ہو پاکستان کے اندر، چوتھائی حصہ پاکستان میں آپ ہو، دوسرا بڑا مذہب پاکستان کے اندر مذہب جعفری ہے، پہلا مذہب مذہب اہل سنت ہے یعنی بریلوی مسلک، دوسرا مسلک جو پاکستان میں سب سے بڑا ہے وہ آپ ہو، کوئی کم نہیں ہو۔ کیوں اذان گرامی ہم اپنے حقوق کے دفاع کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلتے؟ کب نکلیں گے ہم؟ کیوں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اذان گرامی جب ہمیں پکارا جاتا ہے تو ہم کیوں سستی سے کام لیتے ہیں؟ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اذان گرامی آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں امام نے اپنی امت کا شکوہ کیا ہے کہ جب میں تمہیں سردی میں بلاتا ہوں تو تم سردی کے بہانے کرتے ہو، جب میں تمہیں گرمیوں میں بلاتا ہوں تو تم گرمیوں کے بہانے کرتے ہو، کس قدر تمہیں گرمیوں اور سردیوں کا خیال ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شکوہ کر رہے ہیں اذان گرامی، کیا آج ہمیں انہیں کوفیوں کی اس اذان گرامی اس کو دہرانا ہے؟ انہی صفات کے حامل الحمدللہ ہم لوگ نہیں ہیں؟ آج علامہ راجہ ناصر صاحب نے حجت تمام کر دی تمام علماء پر بھی، تمام شیعہ قوم کے اوپر بھی، عورتوں پر، مردوں پر، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، اذان گرامی آج علامہ راجہ ناصر صاحب اس ظلم کے خلاف 33 دن سے بیٹھا ہوا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو نام نہاد اینٹی شیعہ پالیسی ہے اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کیا جائے۔ پنجاب حکومت، کے پی کے حکومت اور وفاق اذان گرامی یہ سب بھی ظالم ہیں، لیکن ان سب سے بڑے ظالم وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی تمام کی تمام سیاست کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اذان محترم، انشاءاللہ اعلان ہو گیا ہے اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے تقریباً 24 جماعتیں شیعہ جماعتیں شامل ہوئی تھی، ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے، اور انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے بعد لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، کراچی سے یہ لانگ مارچ چلے گا، کے پی کے سے بھی آئے گا، گلگت بلتستان سے بھی آئے گا، پشاور سے بھی آئے گا انشاءاللہ، اور پورے پنجاب سے سارے لانگ مارچ کا رخ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اس ظلم کے خلاف جو شیعان حیدر کرار کے خلاف ہو رہا ہے، عزاداری سید الشہداء کی بحالی کے لیے پاکستان کے اندر شیعہ نسل کشی روکنے کے لیے، پاکستان کے اندر شیعان حیدر کرار کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنی تمام برادران سے یہ گزارش کروں گا، اور اگر انشاءاللہ ہماری ماؤں بہنوں کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ہم قدم ہوں گی، میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا، تمام مومنات سے گزارش کروں گا کہ جب انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ بلائے تو پھر ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، زیارت وارثہ میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، پاکستان کی سرزمین سرزمین کربلا ہے، آج کا دن روز عاشور ہے۔ اذان گرامی آج بھی اگر ہم حسین ابن علی کی عزاداری کو بچانے کے لیے اگر میدان عمل میں نہ نکلیں تو پھر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، کیا ہم واقعی حقیقی معنوں میں حسینی ہیں، حقیقی معنوں میں علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں، حقیقی معنوں میں نظام ولایت کے ماننے والے ہیں؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب پکارا جائے گا تو ہماری قوم انشاءاللہ ماضی کی طرح اس دفعہ بھی انشاءاللہ نکلے گی اپنے حق کے دفاع کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے، نہ اہل حکمرانوں کے خلاف، نہ اہل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور نہ اہل انتظامیہ کے خلاف، انشاءاللہ ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے مذہب، اپنے مسلک، اپنے ملک، اپنے وطن کے دفاع کے لیے نکلیں گے. انشاءاللہ اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کی اقلیتی جو مذاہب ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. سکھ آئے ہمارے پاس، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، ہندو آئے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، عیسائی آئے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، اہل سنت مسلسل ہمارے پاس آ رہے ہیں جو ہم سے اظہار یکجہتی کریں. انشاءاللہ ہماری آواز کوئی تعصب والی آواز نہیں ہے، ہم نے جو آواز بلند کی ہے وہ مظلومیت کی آواز ہے. ہم نے 18 کروڑ پاکستانی قوم کی آواز کو بلند کیا کہ خدا را اس قوم کے اوپر اب رحم کر دو، ان کو تفرقوں سے نجات دو، ان کو خدا را ٹولیوں میں تقسیم نہ کرو اور پاکستان کو تباہ و برباد نہ کرو. لہٰذا حضرات گرامی، ہماری آواز تعصب سے بالا تر ہے، لیکن بہرحال شیعان حیدر کرار، سب سے زیادہ ظلم اس ملک میں چونکہ آپ کے اوپر ہوا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم صدائے احتجاج اس حکومت کے خلاف بلند کر رہے ہیں، شیعہ نسل کشی کے خلاف بھی، اور انشاءاللہ عزاداری سید الشہداء کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، پاکستان کی سرزمین پر شیعان حیدر کرار کو متحد اور منظم فرما. بار الہ تجھے واسطہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں امام زمانہ کی حل من پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. یہ میری کسی بہن کی طرف سے سوال ہے کہ ایکشن کس طرح لیا جائے، دھرنے دیے گئے، ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ عوام کی بڑی تعداد اسے علماء کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی باہر نکلی، لیکن کوئی خاطر خواہ حل نہ نکل سکا. علماء یا ولایت کے ساتھ دیا جائے، کیا علماء بھی آپس کے اختلافات اس کی وجہ ہیں؟ دیکھیں، اس کا مختصر جواب میں یہ دوں گا کہ ایک مسلسل جنگ ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ابھی اگر ہم یہ احتجاج کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں، سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ ایک مسلسل جنگ ہے، ایک عالمی جنگ ہے. آپ عالمی جنگ کا حصہ ہو. ہمارا مطالبہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، ہمارا مطالبہ ہماری اپنی ریاست اور اپنی حکومت سے ہے. لہٰذا ہم یہ اپنے احتجاج کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. آپ جتنا محکم طریقے سے پاکستان میں احتجاج کرو گے ظلم کے خلاف، اتنا آپ کے حقوق محفوظ رہیں گے، اور جتنا کمزوری دکھاؤ گے اتنا ہی انشاءاللہ آپ کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جائیں گے. معذرت کے ساتھ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں. کیوں سلب کیے جائیں گے؟ پاکستان کے اندر کوئی آپ کو آپ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ طاقت چلتی ہے. اگر طاقت آپ کے پاس ہے تو آپ اپنا حق کو منوا سکتے ہو، آپ اپنے حق کا دفاع کر سکتے ہو، اپنا حق چھین سکتے ہو. لیکن اگر طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو یاد ہے نا کراچی کے اندر ہی جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، کبھی کسی کو درد ہوا تھا؟ سب سے پہلی دہشت گردی کا سامنا کس کو کرنا پڑا؟ مجھے اور آپ کو کرنا پڑا، ہمارے مسلک کے لوگوں کو کرنا پڑا. جب کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس کو درد ہوتا تھا؟ نام نہاد مذہبی پارٹیز کو درد ہوتا تھا؟ پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی درد ہوتا تھا؟ ہماری بیوروکریسی کو کوئی درد ہوتا تھا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری انتظامیہ کی طرف سے کوئی آواز اٹھتی تھی کہ بھئی شیعوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے؟ کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا. کیوں نہیں آواز اٹھاتا تھا؟ اس لیے کہ شیعوں کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی. آج اگر پریس کلب کے سامنے راجہ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک سوالیہ نشان پوری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کھڑا ہو گیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا، حکومت، وفاقی حکومت کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. عمران خان صاحب دوڑے دوڑے آئے. کیوں دوڑے دوڑے آئے؟ اس لیے کہ ایک شخص صدائے احتجاج بلند کیے ہوئے. لہٰذا حضرات گرامی، اگر ہم اپنے صدائے احتجاج کو اسٹرانگ طریقے سے پاکستان کی سرزمین پر پیش کریں گے تو یقیناً ہماری کلنگ کے اندر بھی کمی آئے گی اور ہمارے خلاف ہونے والی سازشیں بھی ناکام ہوں گی. لیکن اگر ہم ذوف کا شکار ہوں گے تو یہ اس طرح سے سلسلہ جاری رہے گا. البتہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک مسلسل جنگ ہے, ایک لمبی جنگ ہے. یہ سلسلہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا کہ ہم ایک لانگ مارچ کریں سارے پاکستان میں شیعوں کے مسئلے حل ہو جائیں, نہیں, اتنا آسان نہیں. بین الاقوامی قوتیں ہیں جو پاکستان میں نہیں چاہتی کہ شیعہ سکھ کا سانس لیں. پاکستان میں چاہتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار کمزور رہیں, حتیٰ اہل سنت کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ کمزور رہیں, ٹولیوں میں تقسیم ہوں. لہذا ہمیں کسی بھی ایک مظاہرے کو کر کے یا لانگ مارچ کو کر کے یا دھرنے کو کر کے سمجھنا نہیں چاہیے کہ مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ مسئلے حل اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے, لیکن میدان میں رہنا, کھڑے رہنا, قربانی دینا اور انشاءاللہ صدا احتجاج بلند کرنا, یہ ہماری مشکلات میں کمی کا باعث ہو سکتا ہے. 100% یہ مشکلات حل نہیں ہوں گی. اور جیسے جیسے زمانہ ظہور نزدیک آئے گا ویسے ویسے ظاہر مشکلات میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. دوسری بات, جہاں تک علماء کی ہے کہ علماء میں اختلافات ہیں, یہ بات درست ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنے یہاں پہ آج گروہ موجود ہیں, مختلف تنظیمیں موجود ہیں, تو ہر کوئی اپنا ایک نقطۂ نگاہ رکھتا ہے. اور انسانی معاشرہ اسی طرح سے ہوتا ہے, انسانی معاشروں کے اندر اختلاف ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر اگر چار بھائی رہتے ہیں تو چاروں بھائی الگ الگ انداز سے سوچتے ہیں. اگر وہ گھر کی بھلائی کے لیے سوچنا چاہتے ہیں تو سب کا انداز مختلف ہوتا ہے, سب کا مزاج مختلف ہوتا ہے. تو معاشرے کے اندر جہاں کروڑوں انسان, یعنی 5 کروڑ شیعان حیدر کرار پاکستان کے اندر موجود ہیں, ہزاروں علماء موجود ہیں, درجنوں تنظیمیں موجود ہیں پاکستان کے اندر, خوب ہر کوئی اپنے انداز سے سوچتا ہے, تو اور ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنے انداز سے سوچے. لیکن میں, جس بہن نے میرے یہ سوال کیا, ہمیں خود اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ آپ کس کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ نہ دیں. میں کہتا ہوں جو میدان عمل میں آ جائے آپ اس کا ساتھ دیں. راجہ ناصر صاحب آئیں آپ ان کا ساتھ دیں, ساجد نقوی صاحب آئیں آپ ان کا ساتھ دیں, جواد نقوی صاحب آئیں آپ ان کا ساتھ دیں, جو بھی میدان عمل میں آئے آپ ان کا ساتھ دیں. اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گھروں میں بیٹھا رہنے دیں, لیکن جو میدان عمل میں ہیں کم از کم ان کا تو ساتھ دیں نا آپ. ان کو کیوں کہہ کے ہم کہ بھئی آپ علماء کے درمیان اختلاف ہے لہٰذا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو میدان عمل میں آئے, جو قوم کا دفاع کرے, جو مسلک کا دفاع کرے, جو مذہب کا دفاع کرے, جو وطن کی فضا کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور میدان عمل میں, آپ اس کا ساتھ دیں. اگر آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ حق کی قوتیں اکٹھی ہوتی چلی جائیں گی اور متحد ہوتی چلی جائیں گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے بہت سے مسئلوں کو حل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق پر عمل کریں, حق بات کو سنیں. اور انشاءاللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں, علی حق کے ساتھ تھے اور حق علی کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ حق کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.